أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کفایت حسین خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام جس کو الحمدللہ آپ پسند فرما رہے ہیں اور اپنی تجاویز اور اپنی آرا کے ذریعے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نسب، آپ کے آبا و اجداد اور آپ کے بچپن کے متعلق تھی، اور آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضور کی نوجوانی کے کچھ اہم واقعات۔ تو اس پر باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔
A teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
محترم ناظرین، ایک بار پھر اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور آج ہماری گفتگو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوجوانی کے واقعات کے متعلق ہے، اور ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں اپنے گزشتہ مہمان کی میزبانی کا شرف بخشا۔ میری مراد ہے جناب قبلہ کمال طاہر نقوی صاحب، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پھر موجود ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک بار پھر آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور آپ اپنے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک موقع فراہم کیا کہ آپ سے حضور کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کے متعلق استفادہ کیا جا سکے۔
جی شکریہ، میں بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا دوبارہ موقع دیا۔
قبلہ، دیکھیے ہماری گفتگو چل رہی تھی حضور کی زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ اس سے پہلے ہم نے حضور کی زندگی کے جو یعنی ولادت کے واقعات تھے، آپ کے دوران شیر خارگی کے واقعات تھے، ان کے متعلق گفتگو کی۔ آج حضور کی نوجوانی کے کچھ واقعات ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہو۔ دیکھیے حضور کی زندگی میں کچھ اہم سفر ہیں، جن میں ایک سفر ہے سفر شام، جو آپ مثلا جو تواریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ اپنے ام محترم حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر جاتے ہیں، اور پھر اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے ایک راہب ہے بحیرہ نامی، اس سے ملاقات کا۔ میں اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بیان فرمائیے کہ یہ سفر یعنی کس طریقے سے وقوع پذیر ہوا، اور پھر یہ ملاقات جو ہوئی اس میں حقیقت کی حد تک ہے، تواریخ نے بہت کچھ بیان کیا ہے، میں آپ سے یہ سننا چاہوں گا۔ جی
دیکھیے، تاریخ کی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں جو سرور کائنات کی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہو، اس میں اس واقعے کو مرکزی کردار حاصل ہے۔ یعنی یہ سفر ایک ایسا سفر ہے کہ جب بھی آپ کی جوانی کا ذکر ہوتا ہے اس میں اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔
جی،
اور اس کی شروعات اس طریقے سے ہے کہ آپ کے امام محترم جب سفر کے لیے چلے شام کی طرف، تو آپ ان کی سواری کے سامنے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو وہ آپ سواری سے وہ سواری سے نیچے آئے اور پیغمبر کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ شام لے کے گئے. شام کے جنوب میں ایک شہر ہے بسرا, ایک شہر عراق کے جنوب میں جس کا نام ہے بسرا, یہ ہے بسرا, وہاں پہ تے ہے آخر میں اور تائے تانیس اور یہاں پہ یا ہے
جی
ہائے متوا کے ساتھ
جی.
وہ بھی وہ اس شہر کا نام ہے بسرا جو عراق میں واقع ہے اور جو شام میں واقع ہے اس کا نام ہے بسرا. یہ وہی شہر ہے کہ جب پیغمبر کی ولادت کے ذکر میں گفتگو ہوئی تھی تو اس میں پیغمبر کی والدہ نے ایک نور دیکھا تھا.
جی جی
یہ وہی شہر ہے کہ جو نور آپ نے دیکھا تھا اور جو شہر آپ کو دکھایا گیا تھا شہر بسرا.
بسرا
تو اس کے ذیل میں لکھا کہ آپ جب اس شہر کے قریب آئے تو وہاں پہ ایک دیر تھا جس میں ایک راہب رہا کرتا تھا.
جی.
اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر ایک ابر ہے جو مسلسل سائے کیے چلا آ رہا ہے, اور جب اس نے نزدیک سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ ابر پورے قافلے کے اوپر نہیں, کارواں کے اوپر نہیں ہے بلکہ ایک شتر کے اوپر ہے, اور جب دیکھا تو اس کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک بزرگ کے ساتھ. اس نے اپنے خادم کو بھیجا اور جانے کے بعد کہا کہ اس قافلے سے کہو کہ ہم نے ان کی دعوت کی ہے. وہ خادم کاروان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے دیر کے راہب نے کہا ہے کہ آپ کی دعوت ہے اور آپ ہمارے ساتھ آئیں.
جی
اس نے جب ان لوگوں کی دعوت کی تو طارق نے بیان کیا کہ پیغمبر کو انہوں نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا دیر سے باہر اور خود وہ کھانا کھانے کے لیے
تمام قافلے والے دیر میں آ گئے.
دیر میں آ گئے.
جی
جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ کیا تم میں سے کوئی رہ گیا؟ کہا کہ نہیں ہم تو سب آئے. تو کہا نہیں تمہارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا وہ کہاں پہ ہے؟ کہا کہ ہم نے اسے اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا.
جی
پیغمبر اکرم کو لایا گیا اور اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ بچہ کس کا ہے؟ تو جناب طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کہا کہ نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ولادت سے پہلے اس کے باپ کو مر جانا چاہیے تھا. اور اس کے بعد پھر اس نے علائم نبوت کو بیان کرنا شروع کیا, کہا کہ دیکھو ابو طالب اپنے اس بیٹے کو لے کے فوراً یہاں سے پلٹ جاؤ اور اسے شام لے کے نہ آنا, اس وجہ سے چونکہ یہودی اس کے قتل کے در پہ ہیں, اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ جب سنا تو پیغمبر اکرم کو جناب ابو طالب نے پیغمبر سے تقریباً 3 سال کم سین لڑکے کے ساتھ بھیج دیا اور ان کے غلام بھی کہا کہ ان کے ساتھ تھے. یہ تینوں لوٹ کے آ گئے مکہ میں.
جی
اور اس کے بعد یہ ایک نبوت کی علامت تھی جو کہ بحیرہ کے ذریعے ان لوگوں کو پہنچی, اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ بعض لوگ صرف اسی واقعے کی وجہ سے ایمان لے کے آئے تھے, بلکہ وہ پیغمبر کی نبوت سے پہلے ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے, اور جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے
اس کا دوبارہ اقرار کیا. جی جی جی
ہم اس واقعے کو مان تو لیں مگر اس کے اندر بہت ساری خامیاں نظر آتی
جی
ہیں.
میں یہی پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ اس واقعے کے متعلق چونکہ مورخین میں بھی کافی اختلاف ہے,
جی
میں خود آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر کیا ہے اس واقعے کے متعلق.
دیکھیے اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو ایک خود متن کے اعتبار سے اور ایک سند کے اعتبار سے.
جی
سب سے پہلے بات سند کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ اس کی سند میں کون کون سی خرابیاں نظر آتی ہیں.
جی
اس کی سند میں سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ جو اس واقعے کے نقل کرنے والے ہیں خود وہ اس ٹائم پہ وجود میں نہیں آئے تھے, یعنی 30 سال بعد ان کی ولادت ہوئی ہے.
یعنی جو راوی ہیں وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے
اور خود وہ رہنے والے یمن کے ہیں, ان کا تعلق خود حجاز کی سرزمین سے نہیں ہے, مکہ مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر شام سے ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید انہوں نے اپنے کسی بزرگ سے سنا ہو. دوسری بات یہ کہ ہم ان کو چھوڑ دیں, ہم ان کے متعلق کچھ کلام نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے نہ انہیں کوئی وحی ہوئی ہے نہ الہام کے ذریعے پتا چلا, کسی نے بیان تو ضرور کیا ہوگا.
بالکل.
اور جب ہم پیغمبر کی محیط کو دیتے ہیں, چلو مکہ میں اگر کسی نے واقعہ بیان کیا ہو تو پھر بھی ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں, مگر چونکہ مکہ کی مدینہ کی زندگی میں پیغمبر کے ارد گرد منافقین کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد
جی
ہے.
بالکل بالکل.
پھر بیان کرنے والا کون ہے, لہٰذا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان سے کس نے یہ واقعہ بیان کیا.
جی
اور اس کے بعد راوی جو اس کے بیان کرنے والے ہیں وہ تقریباً 7 ہجری کے اختتام پہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں, مشرف با اسلام ہوئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ خود ان کو ایک عرصہ گزر گیا, کسی مکی راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا.
جی
وہ جو پیغمبر کے ساتھ رہنے والے انہوں نے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو اس وجہ سے اگر ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو سلط کے اعتبار سے یہ سلسلہ منقطع ہے, یعنی اس تک نہیں پہنچتا کہ جس نے اس واقعے کو بیان کیا ہو.
جی جی.
اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے اب یہ تو سند کے اعتبار سے تھا, خود متن کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں, اور اس کو مسیحیوں نے سرچشمہ بنایا پیغمبر کے اوپر اعتراض کا.
جی جی.
اور انہوں نے اس کے ذریعے کہنا شروع کیا کہ دیکھو پیغمبر چونکہ بحیرہ کے پاس آئے تھے اور بحیرہ سے سنا تھا, نبوت کی بشارت دی تھی بحیرہ نے, لہٰذا پیغمبر بحیرہ کے پاس رہا اور اس سے علم اخذ کیا, اور اس کے بعد آنے کے بعد چونکہ عرب میں تو سب جاہل ان پڑھ تھے کسی کو علم نہیں تھا نہ نبوت کا کوئی علم تھا.
بارد معذرت، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مثلا بشارت دی، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بحیرہ نے ان کو تعلیم دی،
تعلیم دی،
اسی تعلیمات کے نتیجے میں انہوں نے
تعلیمات کے نتیجے میں.
جی میں یہی آپ سے،
تو انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے. بہرحال اگر ہم خود اس ضعف دیکھیں روایت کا تو نظر آتا جو محدثین نے یا مورخین نے لکھا، پیغمبر کی عمر بیان کی جاتی اس ٹائم پہ 12 سال یا 10 سال یا 9 سال. اور ہم ابن کثیر کی رائے کو دیکھتے ہیں، ابن سعد کی رائے کو دیکھتے ہیں، تو یہ کہا کرتے ہیں نہ ابو طالب ان کے ساتھ تھے نہ عبد المطلب ان کے ساتھ تھے.
جی
یعنی اس واقعے کو جب وہ بیان کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے، ان دو کے ساتھ نہیں تھے. تو پھر وہ تیسرا کون تھا جس کے ساتھ گئے تھے؟ کم سے کم اس کا نام ہونا چاہیے تھا.
بالکل،
جب اتنا اہم واقعہ ہے تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ابو طالب نے کسی کے ساتھ کیوں بھیج دیا یا عبد المطلب نے کسی کے ساتھ کیوں بھیج دیا. جبکہ معلوم تھا، وہ تمام علائم دیکھ چکے تھے. بچے کو حلیمہ سعدیہ کے پاس سے اسی وجہ سے بلا لیا گیا تھا کہ وہاں پہ حبشی انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، جو واقعات پیش آ رہے تھے روز بروز. اس کے بعد وہ ان کی طرف سے اتنا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ان کو بھیج دے رہے ہیں کسی کے ساتھ، یہ عقل میں بات نہیں آتی.
بالکل.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلو اگر وہاں تک پہنچ گئے تھے تو وہ کس کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ اگر خود پیغمبر کی عمر 12 سال ہے تو ان سے جو 3 سال چھوٹے ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں، بچے کی عمر 9 سال ہے. کیا شام سے کسی کو مکہ بھیجا جا سکتا ہے کہ خود ایک لڑکا 12 سال کا ہے، 9 سال کا، اور تیسرے کا جس ذکر کیا گیا تو ان کی ولادت کا اس ٹائم پہ کوئی علم نہیں ہے ہمیں کہ آیا وہ دنیا میں آ چکے تھے یا نہیں آئے تھے. بہرحال اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک مذہقیز بات واقعہ نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 12 اور 9 اور ان سے کم سن کے بچوں کو تنہا مکہ بھیج دیا جا رہا ہے.
جی
اگر یہی واقعہ تھا تو جناب طالب کو خود آنا چاہیے تھا ساتھ میں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جناب عبد المطلب کے ذکر میں ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا یا جناب ابو طالب کی زندگی میں دیکھا کہ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک پیغمبر اکرم ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے. اور آج ہم اس واقعے میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دیر سے باہر چھوڑ کے خود دعوت پہ چلے آئے. کیا اس واقعے، کیا اس کاروان میں غلام نہیں تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کاروان اور اس میں غلام نہ ہو. تو پیغمبر کو چھوڑ کے وہ غلاموں کو اپنے ساتھ لے کے آ گئے تھے اور پیغمبر کا انہوں نے احترام نہ کیا، یا پیغمبر خود کم سے کم جناب ابو طالب کے بھتیجے تو تھے یا قریش کی اور رشتے داریاں بھی ان کے ساتھ تھی، کوئی اور بھی اپنے ساتھ لا سکتا تھا. صرف اس وجہ سے کہ وہ یتیم تھے، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح ہے. یہ تو اس کی متن کی خامیاں تھیں اور سند کی خامیاں تھیں.
جی
اور خود جو اس کے اوپر اعتراض کیے گئے، یعنی جو مسیحیوں نے اس واقعے کی وجہ سے اعتراض کیے،
جی
تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پیغمبر بحیرہ کے پاس رہے اور وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، پیغمبر بحیرہ کے ساتھ رہے، وہاں پہ بحیرہ نے انہیں تعلیم دی، کتابوں کا علم دیا، اور ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد پیغمبر،
معاف کیجیے گا قبلہ، ابھی جو آپ گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں چونکہ بڑی اہم گفتگو ہے. محترم ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ کمال طاہر نقوی صاحب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ بحیرہ والے واقعے کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ کہیں نہیں جائیے گا، انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
مرحبا يا خير داء،
قد لبثنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، ربنا صل على من حل في خير البقاع.
مثل حسنك ما راينا قط يا وجه السرور، انت شمس
حبيبي يا محمد يا إمام.
سهي من راى وجهك يسعى يا كريم الوالي زهي
محترم ناظرین ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کے اپنے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ کمال طاہر نقوی صاحب سے. تو قبلہ آپ فرما رہے تھے کہ وہاں پر بحیرہ کے پاس حضور رک جاتے ہیں, یعنی اعتراض یہ ہے مخالفین اسلام کا کہ وہاں رک جاتے ہیں اور جو کچھ تعلیمات اس سے حاصل کرتے ہیں اس کے ذیل میں پھر حضور کی جو تبلیغات ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. تو اس کے ذیل میں آپ بیان فرما رہے تھے. جی,
اس واقعے کو سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے تو رد کر دیا گیا
جی,
اور اب ظاہر سی بات ہے اس کی پھر رد کی ضرورت باقی بھی نہیں رہ جاتی, مگر یہ کہ چونکہ ان کا اعتراض ہے لہذا ہم اس کا جواب دیتے ہیں.
جی,
سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اعتراض کیا اس واقعے کے, انہوں نے اس واقعے کی وجہ سے اعتراض کیا اسلام کے اوپر کہ پیغمبر کی تعلیمات جو ہیں وہ یہودی نصارہ سے جو ہیں لی گئی ہیں جو پیغمبر نے بیان کیا. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کس سن میں ان کے پاس گئے تھے. اگر بحیرہ والا واقعہ صحیح بھی اور انہیں اصرار اسی کے اوپر ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کس عمر میں وہاں پہ گئے. کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر بیان کی گئی کہ اس دوران کودکی میں یا اس عمر میں نوجوانی کی عمر میں پیغمبر وہاں پہ گئے.
جی,
اور جب گئے تو کتنی دیر بحیرہ کے پاس رہے, یہ کھانا کھانے کا وقت جو ہے جس میں پیغمبر آئے اور وہاں آنے کے بعد پیغمبر نے وہاں پہ
جی
ان کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اگر خود اس واقعے کو دیکھا جائے جب خود بحیرہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو پلٹا دیا جائے تو کیا پھر وہ وہاں پہ رکتے.
جی بالکل,
یا اگر وہاں پہ کہا جائے کہ پیغمبر ان کے پاس کچھ رکے بھی تو کتنے دن رکے ہوں گے, بتائیں اس کا کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں. بہرحال اگر ہم فرض بحال مان لیتے کہ پیغمبر ایک ماہ ان کے پاس رہے یا ایک ہفتہ اس کے پاس رہے تو کتنی تعلیم لے سکتے تھے. ہمیں تو کوئی ایسا مسیح نظر نہیں آتا کہ ایک مہینے کے اندر وہ انجیل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ راہب بن جاتا یا پوپ کی جگہ پہ آ جاتا, ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا.
جی بالکل,
کہ حجاز کا ایک بچہ کہ جس کو لکھنا نہیں آتا جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ آتا اور آنے کے بعد تمام مطالب کو ایک دن میں حاصل کر لیتا, یہ بھی پیغمبر کا ایک معجزہ ہے اگر اسے وہ تسلیم کر لیں.
جی
کہ
جی
وہ بچہ جو آیا ہے بازرگانی قافلے میں جس کا کوئی تعلق کتاب سے نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق قلم سے نہیں ہے, حجاز کا ایک چوپان آیا اور آنے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس گیا اور راہب نے اسے ایک دن میں پوری تعلیم دے دی, اور اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ آتا تو آنے کے بعد ان مطالب کو بیان کرتا. ہم دیکھتے ہیں 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30 سال کی عمر بلکہ 40 سال تک ابھی تک وہ کچھ بیان ہی نہیں کر رہا. 40 سال بعد یہ کہ اس نے بیان کرنا شروع کیا اور بیان ایسا کہ اس کی تاب نہیں لا سکا کوئی, یعنی اب جو وہاں کے فصیح زبان والے جنہیں اس کے اوپر ناز ہے کہ ہماری زبان سب سے زیادہ فصیح ہے وہ اس کے سامنے خاموش نظر آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر وہاں سے واقعات انہوں نے لے لیے تھے تو یہ زبان کس نے انہیں دی تھی, یہ گویائی کس نے انہیں دی تھی کہ شعرا ان کے سامنے خاموش نظر آ رہے ہیں.
جی جی بالکل. اچھا قبلہ یہ جو آپ نے فرمایا, دیکھیے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالی اس نے بشارت کے طور پہ
جی
واقعے میں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ بحیرہ نے بشارت کے طور پہ کہا کہ میں نے دوسری کتابوں میں آپ کی علامتیں پڑھی ہیں
جی
اور ایسے ایسے ان کو نبی بننا ہے آپ ان کو واپس پلٹا دیجئے, تو یہاں کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ واقعہ ٹھیک ہے. آپ کی نظر میں کیا مشکل ہے جو آپ واقعی ہی کو رد کر رہے ہیں؟
دیکھیے اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر یہ مسلم واقعہ ہے
جی
کہ جناب خدیجہ کی طرف سے پیغمبر پھر
جی
شام گئے.
جی
تو آپ یہ بتا دیں کہ ابھی یہ واقعہ 10-12 سال پہلے جو وجود میں آیا تھا اور اس کے بعد پھر جناب ابو طالب نے انہیں پلٹا دیا تھا, ابھی تو وہ انہیں شام میں بھی نہیں لے کے جا رہے بلکہ شام کا جنوبی شہر ہے یہ بصرہ, وہیں سے یعنی سرحدی شہر ہے
جی
وہاں سے لوٹا دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں وہ انہیں بھیج رہے ہیں شام تجارت کے لیے دوبارہ. خود پیغمبر نے جب یہ واقعہ دیکھا تھا تو پیغمبر نے کچھ نہیں کہا, یہ وہ جو دوسرے لوگ تھے کہ جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا انہوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ اس بچے کو دوبارہ اس جوان کو کیوں دوبارہ بھیجا جا رہا ہے
جی,
یا اگر بھیجنا ہی تھا تجارت کے لیے تو پیغمبر کو یمن بھیجا جا سکتا تھا, شام ہی کیوں بھیجا گیا؟ یعنی
شام سے جو روکا جا رہا ہے مثلا وہ بحیرہ بھی روک رہا ہے
جی
یا مثلا یہ نہ بھیجیں, کیا شام میں یہودیوں کی کثرت تھی جو اس نے بھی کہا کہ وہاں پہ مثلا نہ بھیجیں چونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مثلا یہودی کوئی ضرر نہ پہنچائے؟
اگر یہ اس کا واقعہ صحیح ہے تو اس کے بعد پیغمبر دوبارہ شام گئے ہیں
جی جی
اور بلکہ صرف بصرہ تک نہیں گئے, بصرہ سے آگے گئے ہیں تجارت کے لیے گئے, وہاں پہ معاملہ بھی کیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ پہچان گئے تھے اللہ کے نبی, اس لیے کہ مسرہ جو ان کے ساتھ ہیں جناب خدیجہ کے غلام جب وہ لوٹ کے آئے اور آنے کے بعد جناب خدیجہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا واقعہ پیش آیا, تو کہا کہ ہم نے ان جوان کے ساتھ عجیب واقعہ دیکھا, انہوں نے پورے اس سفر میں کہیں بھی کسی بت کی قسم نہیں کھائی اور جب یہ کوئی معاملہ کیا کرتے تھے تو وہاں پہ لات کی قسم نہ عزہ کی قسم نہ منات کی قسم, جو بازرگان تھے جو دوسرے تاجر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے قسم نہیں کھائی, کہا میں ان بتوں کی پرستش نہیں کرتا.
بہت بے شک
جب आपकी दाहने मुबारक से ये कलमात उन्होंने सुने तो वो हैरत में आए और उसके बाद कहा कि आप अरब हैं और उसके बाद आप उनका इनकार कर रहे हैं। तो कहा कि हाँ मुझे ऐसे खुदाओं की जरूरत नहीं है कि जो न जरर पहुंचा सकते हैं और न जो फायदा पहुंचा सकते हैं। और मैसरा आपके खसाला और हमीदा को देखने के बाद जनाब खदीजा से बयान करते हुए नजर आते हैं। तो अगर खौफ था तो फिर ये दोबारा सफर कैसा, और फिर दोबारा सफर अगर उसको इतने खौफ था जैसे कि वो बता रहा था कि यहूदी ने आपको कत्ल कर देंगे, तो हम देखते हैं इस वाकये में सिरके का कुछ भी नजर नहीं आता।
जी बिल्कुल बिल्कुल,
पैगंबर खैरियत के साथ दोबारा पलट के आ जाते हैं।
अच्छा क़िबला, अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि मैं खुद आपसे बहुत कुछ वाकई हासिल कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। ये देखिए, यानी जिस बिना पर कहा गया है कि यानी हुजूर ने हमारे तालीम हासिल की बुहैरा से, तो क्या कोई यकसानियत, कोई शबाहत पाई जाती है हुजूर की तालीमात में और बुहैरा की तालीमात में, कुरान की तालीमात और तौरात और इंजील की तालीमात में कोई शबाहत पाई जाती है जिसकी बिना पे वो लोग कहते हैं? क्या उन्होंने, या होना ये चाहिए था कि अगर उससे तालीमात, यानी मैं दूसरे तरीके से अपना सवाल करूं कि अगर उससे तालीमात हासिल कर रहे हैं तो इस्लाम की तालीमात में उसका असर होना चाहिए था?
बिल्कुल,
तो आप इसके ज़ेल में कुछ
देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, एक उर्दू की मिसाल है। जब उन्होंने कुछ नहीं देखा कि जिससे वो इस्लाम के ऊपर ज़र्ब लगा सकते, या उन्होंने जब देखा कि उनका मजहब कोता नजर आ रहा है इस्लाम के सामने, तो उन्होंने ये तरीका आजमाया। अगर यही दावा था तो सबसे पहले खुद जब मुसलमानों से मुबाहले के लिए नजरान के ईसाई आए थे तो उन्हें कहना चाहिए था कि आज आप जो हैं वो नबूवत का दावा कर रहे हैं, कल हमारी किताबों से मतलब बख्श किए आपने।
बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल
कहीं किसी तारीख में हमें नजर आया? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, नबूवत पे भी पैगंबर की शक नहीं किया।
बेशक बेशक,
उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नबी हैं नहीं है, बस ये कहा था कि ईसा अफजल है, चूंकि ईसा अफजल है लिहाजा हम आपको जजिया नहीं दे सकते।
जी, जी, जी।
अगर यही था तो चैलेंज वहां पे करना था चाहिए था कि वहां पे वो मोबाइले के लिए तैयार हुए, उससे पहले ये कहना चाहिए था मोबाइला किस बात के ऊपर, ये जो तुम सब कुछ लेकर हमारी किताबों से अक्स किया, तुमसे मोबाइल किस वजह से, तुम्हें चाहिए कि हमारी इताअत करो?
जी,
हमें कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा।
जी जी।
और उसके बाद देखते हैं जब मुसलमानों ने शाम को फतह किया तो बाकायदा वागदी वगैरह की पूरी तारीखें किताबें हैं फतेह शाम के ऊपर, शाम के अंदर जो जंगें हुई हैं, शाम के अंदर जो वाकयात पेश आए हैं मुसलमानों के और ईसाइयों के दरमियान में, कहीं एक छोटा सा वाक्य नजर नहीं आता। खुद जो बुहैरा के दायरे में रहने वाले थे कम से कम वो कह सकते थे कि आज तुम हमारे ऊपर चढ़ाई के लिए आयो, लड़ने के लिए आयो, कल तुम्हारा नबी हमसे तालीम हासिल करके गया।
बिल्कुल,
क्या हमें तारीख में सरिका का कोई वाक्य नजर आया? अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर इसे बयान किया जाता, इसलिए कि कोई ये छोटा वाकया नहीं था कि इसे नजरअंदाज कर दिया जा सकता था। अगर पैगंबर उसके पास बैठे और उतने कुछ उससे हासिल किया होता जरूर इसे बयान किया जाता।
जी जी,
इसमें कोई शक नहीं था। तो हम तो देखते हैं उधर और जहां पे कुरान की और उन किताबों की तालीम, तो साहिब फैम के ऊपर ये बिल्कुल रोशन है कि अगर तौरात और इंजील को उठा के देखा जाए, वहां पे इस्मत अंबिया को देखा जाए जो नबियों की जिंदगी उसमें बयान की गई, कि खुद मैं बयान करते हुए यहाँ पे शर्माती के पैगंबर को शराब पीते वहां पे उनका जिक्र किया गया, नौजबिल्ला दूसरी बुरी नस्बत उनको दी गई, जब हम कुरान को देखा करते हैं तो पाक मुनज़्ज़ा नजर आते हैं अंबिया इससे, यानी जिसे कहना चाहिए उलगू वाकन जिनकी पैरवी की जाए, उस हसना जो है ये वो नमूने हैं कि जिनके कुरान जिक्र कर रहमत कर रहा है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम है, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है। मगर जब हम दूसरी किताबों को देखा करते हैं तो यहाँ पे कोई खुदा से कुश्ती करते नजर आता है, कोई शराब पीते नजर आता है, नऊज़ बिल्लाह कोई अपनी बेटी से जिना करते नजर आता है, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर कुरान में और उनमें एकसानियत होती तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं थी, वो ये कह सकते थे कि देखो ये आयत कुरान की जो है ये मुताबिक करती है इंजील की फला वाकिया से।
बिल्कुल बिल्कुल,
वो कह सकते थे। उन्होंने दावा तो किया मगर इसके मुतालिक कोई सबूत नहीं लेकर, क्योंकि कुरान अल्लाह की वो किताब है कि जो सबके हाथों में है, ये नहीं कह सकते कि जो सिर्फ हमारे पास है, वो नहीं, आज दुनिया के हर मुल्क में हर किताब खाने में।
और चैलेंज किया है,
चैलेंज किया है,
बिल्कुल तमाम इंसानों को दावत दी कि इसका जवाब लाओ। बिल्कुल,
और मजे की बात तो यह है कि जब हम यह देखते हैं कि कुछ लोग मक्का से गए थे सिर्फ चूंकि कुरान में वाकयात बयान किए गए, तो लिहाजा कुछ लोग गए और जाने के बाद शाम और इराक से वो वाकयात खरीद के लाए, कुछ अफसाने रुस्तम व सोहराब के और शाम की कुछ कहानी है, वो जब ये लेके आए थे तो उन्हें चाहिए था कि उन वाकयात को भी लेके आते और कहते कि देखो ये जो पैगंबर बयान कर रहे हैं ये इनके अपना कुछ नहीं है, ये जिब्रील नहीं लेके आए बल्कि ये तो शाम के बाजार से सुन के आए थे।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
ये जो रुस्तम व सोहराब के किस्से हम सुना रहे हैं ये दूसरे किस्से हैं, तो इनमें और उनमें कुछ फर्क नहीं है, हमने भी वहां से लिया और ये भी वहां से लेके आए।
जी जी,
हमें कुछ इस तरीके का नजर नहीं आ रहा है। लोग खामोश है पैगंबर की जिंदगी में नहीं बल्कि पैगंबर के बाद भी लोग जुरत नहीं कर रहे इस तरीके के वाकयात बयान करने की। तो अगर हमें सिर्फ ये एक फजीलत की बात है कि बुहैरा ने आपके आने की बशारत दी थी, तो बुहैरा कौन सी बशारत देते? इससे पहले तमाम अंबिया आपके आने की बशारत दे चुके थे और बहुत सारे वाकयात हैं कि जो बयान करते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की बशारत दी जा चुकी थी, मुख्तलिफ तरीके से दी गई थी। तो अगर हम इस वाकये का انکار بھی کیا کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کے اوپر، پیغمبر کی نبوت کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں جو دلالت کیا کرتے ہیں کہ آپ نبی مطلق ہیں۔
جی قبلہ بہت بہت شکریہ، خدا آپ کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے
انشاءاللہ۔
اچھا دیکھیے، یہ تو ہمارا واقعہ، یہ جو بحیرہ والا تھا، اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے آپ نے تحلیل کی اور بہت یعنی دلیل کے ساتھ قانع کنندے جواب دیا۔ اس کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک دوسرا واقعہ ہے تاریخ میں بڑا اہم، حلف الفضول کے نام سے، یعنی ایک مفصل چیپٹر قائم کیا حضور کے جو تاریخ نویسان ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، انہوں نے حلف الفضول۔ میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیے کہ یہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ کچھ واقعے پر روشنی ڈالیے۔
خود اس کے نام سے ہی معلوم ہو جا رہا ہے کہ یہ ایک حلف تھا جو کہ عرب کے چند قبائل کے درمیان میں تھا، فضیلت والا۔
جی
اس کی واقعے کی ابتدا اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص زبیدی، وہ اپنا تجارت کا سامان لے کے مکہ میں وارد ہوا اور آس بن وائل نے اس سے وہ سامان لے لیا،
جی
خریدا، اور کہا کہ آؤ قیمت ہم اپنے گھر پہ ادا کر دیں گے۔
حلف کے معنی بھی آپ چونکہ سادے الفاظ میں واضح کرتے چلے، یعنی تاکہ
ایک پیمان یعنی کچھ لوگ عہد، کچھ لوگ مل کے کسی ایک
قرارداد
جسے کہہ سکتے ہیں،
بالکل،
کہ مثلا ہم اس کام کو انجام دیں گے یا ہم اس کام سے اجتناب کریں گے، اس کام کو انجام نہیں دیں گے۔ اس کے متعلق ایک قرارداد تھا جو کہ ان لوگوں کے درمیان میں تھا، کچھ قبائل تھے جس میں بنی ہاشم تھے، بنی مطلب تھے، بنی عبد العزا تھے، اور اسی طریقے سے تیم تھے، زہرہ تھے، اسد بن عبد العزا، یہ پانچ قبیلے تھے عرب کے جنہوں نے ایک پیمان۔ تو اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ وہ شخص زبیدی آیا تھا اپنا سامان لے کے تجارت کے لیے، اور آس بن وائل نے اس سے سامان لیا، تاریخ میں ملتا کہ وہ آٹا لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ گھر پہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بھائی ہمارا قیمت ہے، تو کہا کہ تم نے کوئی ہمیں سامان ہی نہیں دیا تھا، قیمت کیسی، اور یہ کہہ کے اسے لوٹا دیا گیا۔ یہ مکے کے دوسرے شیوخ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے، ہمارا سامان اس طریقے سے لے لیا گیا۔
جی
تو کسی نے اس کی مدد نہیں کی، اور پھر یہ آیا بنی ہاشم کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے بنی ابو القبیس کے اوپر صدد دی کہ کیا کوئی مکے میں شریف نہیں ہے کہ جو میری مدد کرے، کیا کوئی مکے میں عادل نہیں ہے کہ جو میری مدد کرے۔ میں یہاں پہ آیا اور آنے کے بعد ابن سبیل ہو گیا، میرا سامان مجھ سے لوٹ لیا گیا۔
جی جی
جب یہ بات سنی تو زبیر بن عبد المطلب آئے اور آنے کے بعد اسے اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ تمہارا سامان کس نے لیا؟ کہا آس بن ابی وائل نے لیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اس کے بعد بنی ہاشم کو جمع کیا، اور کچھ دوسرے لوگ بھی جو انصاف پسند تھے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے آس بن وائل سے اس کی قیمت ادا کرا دی۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب کے درمیان میں ہماری آبرو رضیوں کے، دیکھو ابھی تک اہل مکہ کے جو صاحب شرف تھے، صاحب وقار تھے، صاحب عزت تھے، آج ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی قافلہ آتا ہے یا کوئی تنہا ہوتا ہے تو یہ اس کا سامان چھین لیا کرتے ہیں۔
جی
لہٰذا انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایسا عہد ہونا چاہیے، قرارداد ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں کہ جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
جی
اور اس میں خود جناب زبیر بن عبد المطلب ہیں، سب سے پیش ہیں، انہوں نے اس کا بیان کیا حرم کعبہ میں آنے کے بعد، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اور لوگوں نے آپ کی زبان آواز پہ لبیک کہا، جس میں خود تمام بنی ہاشم ہیں، اس کے بعد بنی مطلب ہیں، اس کے بعد اسد بن عبد العزا ہیں، اور بنی تیم و زہرہ ہیں۔ ان پانچ چھ قبائل نے آنے کے بعد پیمان بندی کی کہ آج کے بعد اگر مکے میں کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جہاں تک ہمارے پاس قدرت ہے، ہم ان کی طرف سے دفاع کریں گے۔ اور خود پیغمبر نے بھی اس کے اندر شرکت کی تھی،
حلف الفضول میں
خود پیغمبر نے شرکت کی تھی، اور باقاعدہ اس کے اوپر پیغمبر آخری وقت تک پابند رہے، خود اسلام کے بعد بھی۔ جبکہ
یہ ایک منٹ میں آپ سے یہ راز جاننا چاہتا تھا میں آپ سے قبلہ، کہ دیکھیے حضور کی زندگی میں اور بھی دوسرے عہد و پیمان ہیں،
جی،
اور لیکن جتنی اہمیت کے ساتھ یہ حلف الفضول بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا راز ہے کہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی تاریخی کتب میں، اور دوسرے جو عہد و پیمان ہیں ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکا؟ اس کے ذیل میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا تھا۔
دیکھیے سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کی تاریخ میں پہلی بار کوئی ایسا عہد پیمان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں حمایت نظر آ رہی ہے ان لوگوں سے کہ جن کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے،
یعنی مظلوم
ہے، اور خود بنی ہاشم نے اس کی ابتدا کی ہے۔
جی
اور خود اس میں پیغمبر پیچھے جبکہ پیغمبر کا سن کوئی زیادہ نہیں ہے اس ٹائم پہ، ہاتھ زیادہ سے زیادہ 20 سال کہا جا سکتا ہے، کہا گیا کہ 14-15 سال۔
ابھی چونکہ ہماری گفتگو شروع ہی ہو رہی ہے،
جی
آپ مجھے ذرا اجازت دیجئے۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی قبلہ کمال طاہر نقوی صاحب سے، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
وزدني بهم يا ربي نورا، اللهم إني أهواه فاشهد، بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله.
एक बार फिर आपके अपने प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और एक नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ मोहतरम नाज़रीन। देखिए हुजूर की ज़िंदगी से जिन वाक़यात का हमने इंतखाब किया है, हुजूर की तारीख तो बड़ी मुफस्सल है लेकिन हमने उन वाक़यात का इंतखाब किया है जिनकी तरफ आपने हमें मुतवज्जे किया, मसलन ईमेल के ज़रिए या दूसरे ज़राए के ज़रिए आपने हमें बताया कि कौन से वाक़यात अहम हैं या सवालात जिनके बारे में हुए हैं, हमने उन वाक़यात को इंतखाब किया और इन प्रोग्रामों में आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो जी क़िबला कमल ताहिर साहब, आप फरमा रहे थे हल्फुल फुजूल के वाक़े के बारे में, जी बयान कीजिए।
तो ये पैमान था कि जिसमें खुद पैगंबर ने शिरकत की है और खुद जो आपकी उम्र बयान की जाती है तो कहा गया 14 साल से 20 साल की उम्र का ये आपकी उम्र है, इस दौरान में ये वाक़या पेश आया, उसमें खुद पैगंबर ने शिरकत की है और उसके बाद सिर्फ अगर ये शिरकत होती और जहलियत का यम जहलियत का एक पैमान कहा जाता तो पैगंबर कभी इसके ऊपर इफ्तिखार ना करते, इसका कभी जिक्र ना करते। खुद पैगंबर ने इस्लाम के बाद जहां पे खुद पैगंबर इस्लामी तालीमात को बयान कर चुके और सिला रहम को बयान किया, इंसान के खून की कीमत बताई और उसके बाद फितने फसाद को खत्म किया, मगर उसके बाद भी पैगंबर ने इस पैमान को फरामोश नहीं किया और इसका जिक्र किया, कहा कि जो पैमान हमने उस दौरान में किया था खुदा की कसम उसके ऊपर मैं आज भी पाबंद हूँ और जब तक मैं हयात हूँ ये पैबंद मेरे साथ रहेगा, यानी मैं इसके खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा।
जी।
तो हम देखते हैं कि इस तरीके के यम जहलत में दूसरे वाकयात भी नजर आते हैं कि खुद ये बनी हाशिम का शरफ है कि उन्होंने उसकी दागबेर डाली थी और इस्लाम ने भी उसको पसंद किया। मसलन जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने माओ के साथ निकाह को हराम करा दिया था, कुदरत ने भी इसे हराम करार दिया, उसके बाद आपने काबे के साथ चक्कर यानी तवाफ आपने तयन किए थे, उसके बाद कुदरत ने भी इसे पसंद किया। ये इस तरीके के दूसरे वाक्य,
ये हमने एक पूरी मुफस्सल हमारी गुफ्तगू हुई है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से, इन चीजों को बाकायदा बयान किया गया। जी
तो वही वाक्य तो यानी बनी हाशिम की एक फजीलत है, बुजुर्गी है कि कुदरत ने उसको उसी तरीके से रखा, ताइद की और उसमें कुछ रदोबदल नहीं हुई। और हम ये देखते हैं कि इसका असर खुद इस्लाम के यानी जब इस्लाम आ गया उसके बाद भी नजर आता, पैगंबर के बाद भी, यानी हम देखते हैं तकरीबन 60 हिजरी से कुछ पहले का वाक्य है कि वलीद बिन उतबा जो कि मदीने का गवर्नर है, इसने इमाम हुसैन इस्लाम की एक जमीन को कब्जा लिया था और इस पर नाजायज कब्जा किया था, आपने जब उससे मुतालबा किया तो उसने आपकी जमीन को नहीं लौटाया, तो इमाम हुसैन इस्लाम ने मस्जिद नबी में आने के बाद इसी पैमान को याद दिलाया और उसके बाद कहा कि कहां हैं वो लोग जो शरीक हैं हल्फुल फजूल के।
वाह,
बाकायदा तारीख में उन लोगों के नाम भी आए हैं कि जिनकी इस्लाम के बाद कुछ दरगिरी रही है बनी हाशिम के साथ, मगर चूंकि जब इस पैमान का जिक्र है तो वो लोग नंगी तलवारों के साथ मस्जिद में आकर उसके बाद कहा कि अगर हुसैन को उनका हक नहीं दिया गया तो फिर वो पैमान जो हमने आज से पहले यानी हमारे अजदाद ने जो पैमान بنی ہاشم کے ساتھ باندھا تھا, ہم اس کو آج وفا کریں گے. اور جب حاکم نے مدینہ نے یہ سنا تو اس کے بعد کہا کہ نہیں, آپ کی زمین آپ کی ہے, اس کو واپس کر دیا گیا. کوفے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم کیا گیا تو اس نے اسی آواز کو بلند کیا اور کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کے جو حلف الفضول میں شامل تھے, یعنی وہ نسلیں گزر چکی تھی, یعنی اس واقعے کو 100 سال کے قریب ہو گئے تھے, مگر اس کی تاثیر ایسی تھی کہ جب کوئی پریشان ہوتا تھا یا کوئی دیکھتا تھا کہ اس کے اوپر ظلم ہوا تو وہ فوراً آ کے آواز بلند کیا کرتا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کے جو حلف الفضول میں شامل تھے. البتہ اس میں بھی کچھ قلمکاری کی گئی, اس میں بنی امیہ کو بھی شامل کیا گیا کہ وہ پیمان باندھنے والے جو تھے وہ بنی امیہ تھے, مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو بنی امیہ کے خلاف ہی یہ پیمان تھا, کیونکہ آز بن وائل انہی میں لوگوں میں سے تھے اور جب انہوں نے اس کا سامان واپس کرنا نہیں چاہا تو باقاعدہ بنی امیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ان کا سامان دلاؤ, تو کہا کہ نہیں, ہم اس میں کچھ نہیں مدد نہیں کر سکتے. اس کی وجہ چونکہ آز بن وائل کی اپنی کوئی اتنی قدرت نہیں تھی, چونکہ پورا قبیلہ اس کی مدد کے لیے آیا تھا, لہٰذا یہاں پہ چند قبیلوں نے ایک پیمان باندھا تھا کہ اگر کوئی خلاف ہوتا ہے, یعنی کوئی قبیلہ بھی ہوتا ہے یا کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر ظلم کے لیے, تو ہم وہاں پہ ان لوگوں سے جو ہے اس کا مظلوم کا حق دلوا دیں گے. تو لہذا کوشش کی گئی کہ بنی امیہ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. بہرحال بنی امیہ سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا, یہ بنی امیہ کے خلاف ہی تھا.
جی 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 قبلہ بہت شکریہ. اچھا ایک اور اہم واقعہ, اب ہمارے پاس چونکہ وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ یہ واقعہ جو ایک ملتی ہے جنگ فجار, یہ بھی ایک حضور کی تاریخ میں یعنی ایسا واقعہ ہے کہ جس کو عقل قبول نہیں کر پاتی. میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جنگ فجار کیا جنگ تھی.
یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے پیغمبر کی عمر جب اس ٹائم پہ 14-15 سال تھی.
جی
اس میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ, خود اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیسی جنگ ہے.
جی
خود عربوں نے سب فجار کا, ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود علیہ جہلت میں سے کہا گیا تھا حرب الفجار,
جی
یعنی بڑے گناہ والی جنگ, یعنی خود کفار جو ہیں وہ اسے گناہ میں تسلیم کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ چار حرام مہینے جو ہیں
جی
رجب اور اس کے بعد ذکات ذلیج محرم, یہ چار مہینے کے جس میں خود عرب بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے.
ہاں یعنی اسلام سے پہلے ہی سے ان کو حرام مانا جاتا تھا.
ہاں حرام مانا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی تھی کعبے کی اور اس کے بعد جو مناسک ان لوگوں کو بتائے تھے کہ یہ چار مہینے تھے جن میں وہ حج انجام دیا کرتے تھے اور ان چار مہینے میں جنگ حرام تھی.
جی
اس کا ذکر امام رضی اللہ علیہ السلام نے بھی کیا, انہوں نے اخبار میں کہا کہ ہمارا خون اس مہینے میں بہایا گیا کہ جس مہینے کو خود کفار حرام قرار دیا کرتے تھے.
یہ کس طرف اشارہ ہے؟
کربلا کے,
یعنی سانحہ کی طرف, محرم الحرام کی طرف.
محرم الحرام کی طرف امام نے ریان میں شبیب سے کہا کہ ریان ہمارا خون اس مہینے میں بہایا گیا کہ جس کا احترام خود کفار کیا کرتے تھے, ہمارے مال کو اس مہینے میں لوٹا گیا کہ جس کا احترام کفار کیا کرتے تھے, ہمارے خانوادے کو اس وقت میں اسیر بنایا گیا کہ جس کا احترام خود کفار کیا کرتے تھے, جائے کہ اسلام کے بعد.
جی
یہ دیکھیں اسلام انسان کی پستی ہے کہ اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اس کے بعد اسلام کی صحیح تعلیمات اس تک نہ پہنچی ہو تو پھر وہ کفار سے بھی بہت آگے نکل جاتا ہے جس کا خود احترام کر رہے ہیں کفار. مسلمان افسوس وہ برائے نام مسلمان کے جو دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا مگر خود سبت پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں جمع ہوئے فی سبیل اللہ.
اللہ اکبر.
امام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ کفار بھی پسند نہیں کرتے تھے ان چار مہینوں میں جنگ. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مورخین نے بیان کیا کہ پیغمبر نے اس جنگ میں شرکت کی, خود جسے خود کفار کہہ رہے ہیں کہ بڑے گناہ والی جنگ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بنو قیس, بنو کنانہ اور قریش کے درمیان میں ان تین چار مہینوں میں سے جنگ ہوئی. بعد انہوں نے مشخص کیا چونکہ تین مہینے بہت زیادہ سخت ہیں لہٰذا انہوں نے کہا کہ رجب میں یہ جنگ وجود میں آئی تھی. باقاعدہ کچھ نے اس واقعے کو صحیح قرار دینے کے لیے کہا کہ نہیں یہ جنگ رجب میں وجود میں نہیں آئی تھی, رجب میں اسباب پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد میں جنگ ہوئی تھی. تو ہمیں تاریخ میں بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں کہ اسباب ان کے حرام مہینوں میں تھے, کفار نے جنگ نہیں کی اور جب وہ ختم ہو گئے تو جنگ کی, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اگر اس طریقے کی کوئی جنگ ہو کہ جو درگیری پیش آئی ہے ان کی حرام مہینوں میں اور اس کے بعد وہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر ان کی اس میں بزدلی نظر آ رہی ہے کہ دیکھو یہ چار مہینے ایسے ہیں کہ جس میں جنگ حرام ہے اللہ کا حکم ہے لہذا ہم جنگ نہیں کر رہے اس کے بعد جنگ کریں گے. تو انہیں تو کہنے نہیں چاہیے تھے یہ گناہ والی جنگ ہے. معلوم یہ ہے کہ وہ جنگ رجب کے مہینے میں وجود میں آئی تھی اور اس میں کہا گیا کہ ان قبیلوں نے شرکت کی تھی اور اس میں پیغمبر نے بھی شرکت کی اور کہا کہ وہ بعد نے کہا کہ وہ خود تو جنگ نہیں کرتے تھے مگر تیر دیا کرتے تھے, اپنے چچا کو تیر دیا کرتے تھے کہ وہ نشانہ لگے, یعنی خود پیغمبر اپنے ہاتھ سے تیر نہیں چلاتے تھے مگر بعد والوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا, خود پیغمبر نے اور باقاعدہ کہا کہ پیغمبر نے پسند نہیں کیا کہ وہ اس میں تیر اندازی نہ کریں لہٰذا خود تیر آپ نے بھی چلائے. اور اس کے بڑھ کے بھی انہوں نے لکھا کہا کہ خود پیغمبر ایک نیزہ لیے ہوئے تھے جس سے لوگوں کو ڈراتے تھے اور نیزے کی عینی سے انہیں اذیت کیا کرتے تھے.
اللہ اکبر.
या किस महीने में, उस महीने में, कि जिसे कुफार भी हराम करार दे रहे हैं और कह रहे हैं जंगे फजार, ये गुनाह वाली जंग है।
तो इसके बारे में आप अपना वो भी यानी मौकफ, आपका नजरिया क्या है वो भी बयान,
इसको बयान करने की वजह वो अकायद थे कि जो पैगंबर को बताना चाह रहे थे, जो पैगंबर के जिंदगी को दिखाना चाह रहे थे, या वो इस तरीके की, चूंकि बहुत सारे फिक्र हैं कि जो कि वक्तन फोकतन वजूद में आती रही, मलल मनहर की जो किताबें हैं जिसमें इस्लामी तारीख को, फिरकों की तारीख को बयान किया गया, हम उनमें देख सकते हैं कि कुछ फिरके इस तरीके के वजूद में आए थे कि जो ये कहा करते थे कि पैगंबर गुनाह कर सकते हैं इस्लाम से पहले, मजहब यानी नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी। तो उन्होंने अपने मौकफ की तायद के लिए इस तरीके के वाकयात बयान किए कि खुद पैगंबर हराम महीनों में जंग कर रहे हैं, या बाद में जो फिर जंगें हुई हैं तो इससे तौजीह की जा सकती थी कि खुद पैगंबर ने, चूंकि पैगंबर की जिंदगी में फिर बाद में नबूवत की जिंदगी में तो कोई ऐसी जंग नजर नहीं आ रही है कि जो आपने हराम महीने में अंजाम दी हो। तो उन्होंने उधर कहा कि देखो हजार की जंग में भी तो पैगंबर लड़ने के लिए गए थे, हराम महीने में जंग की थी, अगर हमने की तो कौन सी बुराई है।
अल्लाह अकबर।
लिहाजा अपने फेल को सही करार देने के लिए या पैगंबर की इस्मत पे खश्ता वारिद करने के लिए उन्होंने इस राह से जो है वो कुमक हासिल की। जबकि हम देखते हैं खुद याकूबी वगैरह जो कि मौरखीन में जिनका दर्जा बहुत बुलंद है,
बिल्कुल
तीसरी सदी हिजरी के जी मौरखीन में से, उन्होंने बाकायदा बयान किया कि खुद पैगंबर ने नहीं बल्कि बनी हाशिम में इसमें शिरकत नहीं की। जनाब अबू तालिब के लिए लिखा कि आप पहाड़ की चोटी पे गए और बनी हाशिम को जमा करने के बाद कहा कि बनी हाशिम ये अल्लाह का वो महीना है कि जिसने इस महीने को हराम करार दिया, इसमें जंगो जदाल ना करना, इसमें कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद कहा कि जो भी मेरा करीबी है और जो भी मेरा दोस्त और जो भी मेरा अजीज है वो अपने आप को इस जंग से बचाए। और उसका असर यह हुआ कि दूसरे कबीलों के रोसाने भी जंग से अपनी शिरकत को जो था वो खत्म किया, कहा कि नहीं चूंकि अबू तालिब जो कि सरदारे मक्का हैं उन्होंने जंग में शिरकत से इनकार कर दिया तो हम इस जंग में कैसे शिरकत कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने इस जंग में शिरकत नहीं की, ये जंग वजूद में आई थी
जी,
मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, मगर पैगंबर ने या बनी हाशिम ने
कबीले ने शिरकत
नहीं, सिर्फ जनाब जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र किया गया कि उन्होंने जंग में शिरकत की और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अलल असबाब बयान किए कि वो मजबूरी की हालत में जंग में आए थे और उन्होंने अपनी तरफ से तलवार
चूंकि हमारे वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मोहतरम नाजरीन और क़िबला, हाँ मैं गुफ्तगू खत्म करने से पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वाकई बड़ी सहमत उठाई और हमारी दावत को कबूल किया, तीनों प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से आपने दलील के साथ गुफ्तगू की। मोहतरम नाजरीन आपने देखा क़िबला ने किस तरीके से इन मतालिब को वाज़ेह किया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम आज के दिन आपके खिदमत में हाजिर होंगे आपके अपने इस प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ और इंशाल्लाह किसी नए चेहरे के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।